یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 5 مئی، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ افغانستان میں امن مذاکرات کے دوران ہی پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ، کیا امن مذاکرات اور حملے ساتھ ساتھ چل پائیں گے؟ تجزیہ کار:
کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا، ہر فریق چاہتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے۔ سارے فریق میرے خیال میں جنگ کو بھی بڑھا رہے ہیں اور مذاکرات سے بھی انکار نہیں کر رہے۔
جنسی ہراس کی شکایت کرنے والی پاکستانی گلوکارہ میشا شفیع کی زندگی کن نشیب و فراز سے گزری؟
آئی تھنک یہ چیزیں کسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ کافی ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر کافی مشکل رہا ہے میرے لیے یہ پورا سال۔
یہ سب موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد، خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
افغانستان کے شمالی صوبے بغلان کے ایک علاقے پلے خمری میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر طالبان جنگجوؤں نے خودکش حملہ کیا ہے، جس میں مقامی میڈیا کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں سمیت کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم ان ہلاکتوں میں سے 5 کی تصدیق ہوئی ہے، 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے ضلع جہلم کے ایک علاقے سوہاوا میں القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ایک عظیم صوفی عبد القادر جلانی کے نام پہ انشاءاللہ ہم یہ یونیورسٹی کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک کنیکشن کریں گے سائنس کے اندر، کہ سائنس کیسے اسلام کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم روحانیت کو ایک سپر سائنس بنائیں گے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے حوالے سے کہا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی اقتصادی رابطہ کمیٹی یعنی ای سی سی نے سفارش کی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا،
اگر یہ نہیں اضافہ کیا جاتا، انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی ہے، تو اس سے خسارے میں اضافہ ہوگا۔
دیش میں سمندری طوفان فانی سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ لگ بھگ 1000 گھر زمین بوس ہو گئے۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق تقریباً 10 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ طوفان انڈیا کے مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد بنگلہ دیش میں داخل ہوا تھا۔ اڑیسہ میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے مختلف میزائل تجربات کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں اپنے نازیہ گلزار سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتن یاہو نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر حملے جاری رکھے، جو کہ ان کے مطابق فلسطینی عسکریت پسندوں کے راکٹوں کا جواب ہیں۔ اب تک ان حملوں میں 2 فلسطینی اور 1 اسرائیلی ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیل سنیں گے اور آپ کو ملوائیں گے پاکستانی گلوکارہ میشا شفیع سے، لیکن سب سے پہلے سیربین کا سب سے اہم موضوع۔ افغانستان میں ایک جانب تو قیام امن کے لیے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات چل رہے ہیں، ان میں افغان حکومت کی شمولیت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جنگ بندی کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب افغانستان میں افغان طالبان کے حملے بدستور جاری ہیں۔ آج تازہ حملہ شمالی صوبے بغلان میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر ہوا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق فوجیوں اور شہریوں سمیت 5 افراد ہلاک اور 40 افراد شدید زخمی ہیں۔ میں نے نامہ نگار خدائے نور ناصر سے پوچھا کہ کیا یہ حملہ خودکش تھا اور کیسے کیا گیا باوجود سیکیورٹی کے۔
یہ افغانستان کا شمالی صوبہ ہے بغلان. بغلان میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے. آج صبح یہ حملہ شروع ہوا ہے اور اب تک کی معلومات کے مطابق ابھی دونوں طرف سے طالبان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ جاری ہے اور افغان حکومت یا افغان حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ جاری ہے. ابھی تک دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. کیجوئلٹیز کی جہاں تک بات ہے تو وہ افغان حکام کے مطابق اس وقت تک وہ 5 لوگوں کے ہلاکت کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہیں.
یہ خودکش حملہ تھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟
جو لوکل میڈیا بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بلکہ طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک خودکش حملہ ور نے یہاں پہ اس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا, ایک موٹر بم حملہ کیا, اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھی جو سارے خودکش ہے وہ وہاں پہ اندر گھسے ہیں. اور اب تک یعنی کہ 5:30 پاکستانی وقت کے مطابق طالبان اسپوکس مین ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے بی بی سی کو ایک پیغام آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے جو حملہ ور ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں. تو ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے میں ان کے جو حملہ ور ہیں وہ ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں. دوسری جانب افغان حکام کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہلاکتیں بڑھ جائیں.
تو محل وقوع کے بارے میں بتائیں کہ اہم عمارت تھی.
اہم عمارت تو اس لیے ہے کہ پورے صوبے کا یہ پولیس ہیڈ کوارٹر ہے اور نہ صرف یہاں پہ پولیس ہوتی ہے بلکہ افغان آرمی کے بھی اہلکار ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب پولیس اور آرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ عام لوگ بھی ان کا بھی آنا جانا رہتا ہے.
یعنی عام شہریوں کو نشانہ بنانا مقصد نہیں بلکہ سیکورٹی فورسز.
لیکن اس میں جو افغان حکام ابھی تک بتا رہے ہیں کہ اس میں جو زخمی ہوئے ہیں اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں بھی پولیس اور افغان آرمی کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی شامل ہیں.
یہ تھے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار خدائے نور ناصر. قیام امن کے لیے مذاکرات کے دوران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر اتنا شدید حملہ اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات, چند کے ہلاک ہونے کی اطلاعات, امن مذاکرات اور یہ حملے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل پائیں گی؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں نے رابطہ کیا افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے.
دیکھیں یہ تو ابھی تک کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ مزید حملے نہیں ہوں گے, اور یہ تو بالکل ہمیں توقع تھی کہ بڑے بڑے حملے بھی ہوں گے, مذاکرات بھی ہوں گے, اس لیے کہ ہر فریق چاہتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے مذاکرات میں تاکہ ان کو کوئی اس کا فائدہ حاصل ہو جائے. طالبان واقعی حملے کر رہے ہیں, وہ تو کھلے عام کر رہے ہیں, ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں, لیکن پھر داعش بھی ہے کیونکہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی حملے کر رہے ہیں کیونکہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. پھر افغان حکومت نے بھی موسم بہار کے حوالے سے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی خالد کے نام سے اپنی جنگی کمپین شروع کر دی. پھر طالبان نے بھی فتح کے نام سے اپنی کمپین شروع کر دی. امریکی جو فضائیہ کے حملے ہوتے ہیں اس میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے. تو سارے فریق میرے خیال میں جنگ کو بھی بڑھا رہے ہیں اور مذاکرات سے بھی انکار نہیں کر رہے.
تو ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ حملے ہوں گے, وہ ہو بھی رہے ہیں, لیکن زلمے خلیلزاد جو خصوصی امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات مثبت سمت جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ امریکہ بس جان چھوڑانا چاہ رہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر بس انخلا چاہ رہا ہے وہ؟
امریکہ کی کچھ مجبوریاں ہیں اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے طالبان کا یہ مطالبہ بالآخر مان لیا, وہ طالبان سے مذاکرات کریں گے, افغان حکومت اس میں شامل نہیں ہوگی. تو یہ امریکہ کی کچھ مجبوریاں ہیں اور اس لیے میرے خیال میں طالبان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں نکالنا چاہتا ہے.
اچھا, یہ ایسی صورتحال جو بھی افغانستان میں ہے, ایسی صورتحال میں پاکستانی وزیر اعظم نے افغان صدر کو دورے کی دعوت دی اور خبریں آ رہی ہیں کہ اشرف غنی نے اسے قبول بھی کر لیا ہے, تو اس دورے کی اہمیت اور وقت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
پاکستانی وزیر اعظم کو بھی افغانستان کے دورے کی دعوت دی گئی تھی, وہ وہاں پہ نہیں جا سکے. ابھی افغانستان کے صدر کو دعوت دی گئی ہے, انہوں نے دعوت تو قبول کر لی لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کب آئیں گے, اور یہ حالات کے اوپر میرے خیال میں منحصر ہوگا. اگر افغانستان میں حالات بہتر ہوتے ہیں یا مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو شاید پھر وہ پاکستان آئیں گے. اور ہمیں اب یہ لکھنا ہے کہ یہ صدر اشرف غنی شاید پاکستان سے کہیں گے کہ طالبان کو مجبور کریں کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کریں. تو کچھ کافی ابھی بھی اعتماد کا فقدان ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت پاکستان کے اوپر اعتراض کرتی ہے, لیکن ان کو پاکستان کا تعاون بھی درکار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے وہ طالبان سے معاملات طے کر سکتے ہیں.
ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت پاکستان پر اعتراض بھی کرتی ہے، حالیہ ٹویٹ تھے عمران خان کے جس کے اوپر ڈائریکٹ اشرف غنی نے اعتراض کیا تھا، اب اچانک دورے کی دعوت قبول کر لینا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آپس کا فیصلہ ہے یا اس میں امریکہ کی منشا شامل ہے آپ کے خیال میں؟
امریکہ نے تو بڑی اس کے لیے کوشش کی تھی، طالبان افغان مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، لیکن طالبان نے انکار کیا، اور یہ بھی ان کی کوشش تھی کہ پاکستان اس میں مزید اپنا کردار ادا کرے، اور پاکستان یہ کر سکتا ہے، ان کا یہ خیال تھا۔ تو میرے خیال میں امریکہ کا کردار واقعی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں گے، یہ امن کی کوششیں جو ہیں اس میں بھی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔
یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو غزہ کی پٹی پر بڑے پیمانے پر حملے جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ حملے فلسطینی تنظیموں کے راکٹوں کے حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب سے اب تک غزہ سے 400 سے زائد راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ تفصیل بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں پیش کر رہے ہیں شمشاد آفریدی۔
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تشدد میں اضافہ اس وقت شروع ہوا جب جمعے کے روز ایک فلسطینی نے دو اسرائیلی فوجیوں کو سرحدی باڑ پر گولیوں سے زخمی کر دیا، اور اس کے رد عمل میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں دو فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ ادھر غزہ میں حکام کا کہنا ہے کہ راکٹ حملوں میں ایک خاتون اور بچے سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کابینہ سے ملاقات کے دوران حماس کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی دفاعی افواج کی تعداد میں اضافہ کرنے اور حماس کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا۔
آج صبح میں نے آئی ڈی ایف کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ غزہ کی پٹی پر دہشت گرد عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے جاری رکھیں۔ حماس اپنے حملوں اور کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی جہاد کی کارروائیوں کی بھی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔
اسرائیل کے جنوبی شہر سٹیرٹ کی رہائشی نووا نامی خاتون کا کہنا ہے کہ جب غزہ کی پٹی سے حملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس محفوظ مقامات کی جانب بھاگنے کے لیے صرف 15 سیکنڈز ہوتے ہیں۔
ہم پر اکثر غزہ کی پٹی سے میزائل داغے جاتے ہیں، جیسے ہی سائرن بجنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے پاس محفوظ مقام پر پہنچنے کے لیے صرف 15 سیکنڈز ہوتے ہیں۔
غزہ کی رہائشی 46 سالہ ایمان ابو یاسین کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایک دن غزہ میں امن آئے گا۔
غزہ میں زندگی گزارنا ناممکن ہے، ہمیں بنیادی انسانی ضروریات میسر نہیں، جب حملہ ہوتا ہے تو ہر طرف خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔
خیال رہے کہ حماس کے ترجمان عبداللطیف القنوا نے سینیچر کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کی مزاحمتی تحریک اسرائیلی قبضے کے دوران کیے گئے جرائم کا جواب دیتی رہے گی، اور وہ اپنے لوگوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی۔ اور اب جائزہ سوشل میڈیا کا۔ میں نے ہماری ساتھی منزہ انوار سے پوچھا کہ یہ ہلال کمیٹی کیوں ٹرینڈ کرتا رہا سارا دن؟
یہ ہلال کمیٹی کے نام سے ٹرینڈ آج فواد چودھری جو ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں ان کی ایک ٹویٹ کے بعد شروع ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت نے چاند کی رویت پر جو ہر سال تنازعہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے رمضان پشاور میں شروع ہو گیا، ایک دن عید پہلے ہو گئی، تو وہ
دو عیدیں یا تین عیدیں بعض اوقات ہوتی ہیں،
وہ تنازعہ ختم کرنے کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے انہوں نے، جس میں اسپارکو، محکمہ موسمیات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین شامل ہوں گے، جو اگلے 10 سال کے جو چاند ہیں، محرم، عید، رمضان، ان سب کے لیے اسلامی تاریخوں کا کیلنڈر جاری کرے گی 10 سال کے لیے، اور اس طرح سے ہر سال ہونے والا تنازعہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔
یعنی جس طرح سعودی عرب میں یا دیگر ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ 10 سال
کا کیلنڈر جاری کر دیتے ہیں، اس طرح سے اب پاکستان میں بھی یہ ہوگا۔ مطلب رویت حلال کمیٹی کا جو نظام تھا وہ ختم ہو کے اب یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے یہ کام کریں گے۔
اس پہ تو ہنگامہ مچا ہوگا سوشل میڈیا پہ۔
اس پہ ابھی زیادہ ہنگامہ اس بات پہ مچے گا کیونکہ انہوں نے اگلی ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ کہ ملک کیسے چلنا ہے مولویوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اس روز سے تو پاکستان کا قیام ہی عمل میں نہ آتا، کیونکہ تمام بڑے علماء پاکستان کے قیام کے مخالف تھے۔ انہوں نے تو ساتھ یہ تک کہہ دیا کہ وہ جناح صاحب کو کافر اعظم کہتے تھے، اور آگے کا سفر مولویوں نے نہیں نوجوانوں نے کرنا ہے، اور ٹیکنالوجی آگے لے کے جا سکتی ہے۔
اس پہ مزید ہنگامہ ہوگا۔
میرا خیال ہے کہ وہ رویت حلال کمیٹی والی بات پہ شاید ہنگامہ ہو نہ ہو، لیکن یہ جو اگلی ٹویٹ ہے اس پہ تو کافی ہنگامہ ہوگا۔ کافی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چاند کی شہادت کا جو قانون قرآن میں واضح کیا گیا ہے کیا اب اسے منسوخ سمجھا جائے؟ مطلب آپ ریاست مدینہ کی تو بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کے قوانین کو ہٹا کر غیر اسلامی قوانین کو کیسے رائج کر رہے ہیں آپ لوگ؟
اس
پہ کچھ مزاحیہ ٹویٹس بھی ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ فواد چودھری سے کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب میں تو کہتا ہوں کہ اپنی زیر نگرانی کہیں قیامت کے دن کا تعین بھی کرا دیں, کیونکہ تسی کچھ بھی کر سکتے ہو.
ٹھیک ہے. اچھا, یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کے اوپر کچھ؟
جی جی, یہ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں
9 روپے تک بڑھ گئی ہیں.
جی, 9 روپے تک بڑھ گئی ہیں, تو لوگ حکومت سے گھبرانے کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ اب مہربانی کر کے ہمیں کچھ گھبرانے کی اجازت دے دیں. اور کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ 200 روپے میں دو کام ہو سکتے ہیں, ایک تو آپ 108 روپے کا پیٹرول ڈلوا دیں اور باقی 92 کا آپ کو ورلڈ کپ مل جائے گا.
یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا. کھیلوں کی خبروں کے بعد دیگر موضوعات پر گفتگو جاری رہے گی.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض. سہ ملکی سیریز کا پہلا ون ڈے میچ ڈبلن میں آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے, جس میں ویسٹ انڈیز کے 381 رنز کے جواب میں آئرلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے. انڈین پریمیئر لیگ کے آج پہلے میچ میں کنگز 11 پنجاب نے چنائی سپر کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی, جبکہ دوسرے میچ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور ممبئی انڈینز مد مقابل ہیں. آج انگلش پریمیئر لیگ میں 3 میچز کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں چیلسی کا مقابلہ واٹفورڈ, دوسرے میچ میں ہرڈلز فیلڈ ٹاؤن کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ, اور تیسرے میچ میں آرسنل برائٹن ہوف البین کے مد مقابل آ رہا ہے. لیورپول کے مینیجر کا کہنا ہے کہ پریمیئر لیگ کے ٹائٹل کا فیصلہ قسمت کرے گی. دوسری جانب چیمپئن شپ میں آج 12 میچز کھیلے گئے. نمایاں میچز میں نوٹنگم فارسٹ نے بولٹن وانڈررز کو 0-1 میں 1 گول, برینٹفورڈ نے پریسٹن نارتھ اینڈ کو 0-3 میں 3 گول, اور نارویج سٹی نے آسٹن ویلا کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دی. ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا فائنل میچ 4 بار کے چیمپئنز جان ہگنز اور جڈ ٹرمپ کے درمیان شیفیلڈ میں جاری ہے. ہگنز نے سیمی فائنل میں زبردست مقابلے کے بعد ڈیوڈ گلبرٹ کو 16-17 میں 17 فریم سے شکست دی تھی, جبکہ ٹرمپ نے گیری ولسن کو 11-17 میں 17 فریم سے شکست دی. مراکو اوپن ٹینس میں برطانیہ کی نمبر 1 کھلاڑی یوہانا کونٹا کو گریک کی ماریا سکاری نے 3 سیٹ سے شکست دی, جس کے بعد یوہانا کونٹا نے پہلا ڈبلیو ٹی کلے کورٹ ٹائٹل جیتنے کا موقع کھو دیا ہے. پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان واحد T20 میچ آج کارڈیف میں جاری ہے, جس میں پاکستان ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. اس سے قبل پاکستانی ٹیم نے کھیلے گئے 3 وارم اپ میچز میں کامیابی حاصل کی تھی. دونوں ٹیموں کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 8 مئی کو کھیلا جائے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے میچ کا احوال آپ نے ابھی سنا. اس میں مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان واحد T20 میچ ابھی بھی کارڈف میں جاری ہے, جس میں پاکستانی ٹیم نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 174 رنز کا ہدف دیا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے, اور اب انگلینڈ کی بیٹنگ شروع ہوا چاہتی ہے. اس کے علاوہ نئے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون ہیں اور ان کی تقرری کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں, کرکٹ میچ اور یہ والی خبر, دونوں موضوعات کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. انڈیا کے پارلیمانی انتخابات کے 5ویں مرحلے میں کل 7 ریاستوں کی 51 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. کل امیٹھی میں بھی پولنگ ہوگی, جہاں سے راہل گاندھی انتخاب لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ لکھنؤ میں بھی پولنگ ہوگی. لکھنؤ سے نامہ نگار شکیل اختر.
5ویں مرحلے کی پولنگ کے لیے انتخابی مہم کل شام ہی ختم ہو چکی تھی. کل جن ریاستوں کی 51 سیٹوں پر انتخاب ہو رہے ہیں ان میں اتر پردیش, راجستھان, بہار, مدھیہ پردیش, بنگال, جھارکھنڈ اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر شامل ہیں. اس مرحلے کے لیے حکمراں بی جے پی, کانگریس اور علاقائی جماعتوں نے زبردست انتخابی مہم چلائی تھی. کل کی پولنگ میں اتر پردیش کی 14 سیٹوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے. دارالحکومت لکھنؤ میں بھی کل ہی ووٹنگ ہوگی. یہاں سے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ انتخاب لڑ رہے ہیں. ان کی انتخابی مہم میں پارٹی کے صدر امیت شاہ بھی شامل تھے.
ریکارڈ وجے کا سنکلپ کی مٹھی بیچے.
راجناتھ سنگھ کا مقابلہ کانگریس کے ایک سادھو آچاریہ پرمود کرشنم سے ہے. ساتھ ہی یہاں ایس پی اور بی ایس پی کی امیدوار پورم سنہا بھی ان کے مقابل ہیں. کل ہی امیٹھی میں بھی پولنگ ہوگی, جہاں سے کانگریس کے صدر راہل گاندھی امیدوار ہیں. ان کا مقابلہ بی جے پی کی وزیر اسمرتی ایرانی سے ہے۔ بی جے پی پچھلی بار اتر پردیش کی 80 میں سے 71 سیٹیں جیتی تھی، لیکن اس بار یہ مقابلہ بہت سخت ہے۔ ریاست کی دو سب سے بڑی جماعتیں سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی متحد ہو کر انتخاب لڑ رہی ہیں۔ کل کی پولنگ کے بعد انتخابات کے صرف دو مرحلے باقی بچیں گے۔ سیاسی جماعتوں کی توجہ اب انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ نتائج کے بعد زیادہ سے زیادہ جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں پر مرکوز ہوگی۔ انتخابات کے سبھی مراحل کے بعد ووٹوں کی گنتی ایک ساتھ 23 مئی کو ہوگی۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، لکھنؤ۔
اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
3 مئی کو عالمی یوم صحافت پاکستان میں بھی منایا گیا۔ صحافی انجمنوں نے اپنے تئیں کچھ اجتماعات کیے اور سرکار نے پاکستان کے سب سے پرانے انگریزی اخبار اور ذیلی ٹی وی چینل کے لیے اپنے اشتہارات روک کے یوم صحافت منایا۔ نیز وزیر اعظم عمران خان نے یوم صحافت پہ ان کے لیے جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں سورہ بقرہ کی یہ آیت ٹویٹ کی، اور سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ اور نہ ہی اس سچ کو چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ اس پر مجھے 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے 35 پنکچر یاد آ رہے ہیں جن کا عدالتی کمیشن کو کوئی ثبوت نہیں ملا، اور عمران خان نے بعد میں اعتراف کیا کہ لوگوں نے بتایا تھا کہ 35 پنکچر لگے ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا۔ یہ محض حسن اتفاق ہے کہ صدر ٹرمپ، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم عمران خان نے اب تک کوئی کھلی پریس کانفرنس نہیں کی اور صرف ان صحافیوں کو بالمشافہ انٹرویوز دیے یا انڈور پریس بریفنگز میں مدعو کیا جن کے بارے میں پیشگی اطمینان کر لیا گیا کہ شرپسند نہیں اور صرف وہی سوالات کریں گے جو مثبت ڈٹرجنٹ سے دھلے ہوئے ہوں۔ البتہ میرے کچھ صحافی دوست کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اس وقت آزادی صحافت کے بین الاقوامی انڈیکس میں بھارت اور پاکستان یکساں پائیدان پر ہیں، مگر میڈیا کے بارے میں ٹرمپ، مودی اور عمران خان کے رویوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا زیادتی ہے، کیونکہ ٹرمپ اور مودی جیسے کیسے بھی صحیح اپنے فیصلے بظاہر خود کرتے ہیں جبکہ خان صاحب کو یہ لگژری حاصل نہیں۔ بقول ان مٹھی بھر صحافیوں کے، خان صاحب کی انتظامیہ نظری طور پہ ایک منتخب جمہوری آئینی حکومت ہے مگر عملاً ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ اس تناظر میں ان کا اختیاراتی موازنہ گورنر اسٹیٹ بینک یا پیمرا اوگرا کے چیئرمین سے تو بنتا ہے، اس سے زیادہ کی توقع خود خان صاحب سے زیادتی ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ اس سے کہیں بہتر تو آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ جنرل صاحب کھل کھلا کے بنداس عسکری، خارجہ، داخلہ امور، نیز سیاست اور میڈیا کے معیار سمیت ہر موضوع پہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی صحافی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اگر پوچھنا چاہے۔ عالمی یوم صحافت سے صرف 4 دن پہلے ڈی جی صاحب نے جو کھلی ڈلی پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی کہ اگر 1971 میں ہمارا میڈیا آج کے میڈیا جیسا ہوتا تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ میں شاید ڈی جی صاحب کے درد کو سمجھ سکتا ہوں۔ 1971 میں سیکرٹری اطلاعات رویداد خان کے دفتر سے جاری ڈیلی ہینڈ آؤٹ ہی شائع ہو سکتا تھا جس کے مطابق مشرقی پاکستان میں سب اچھا تھا۔ آج کسی رویداد خان کی ضرورت نہیں، صحافی یا اس کا ادارہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کیا نہیں چھاپنا۔
یہ تھا وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات۔ اور پاکستانی گلوکارہ میشا شفیع کراچی میں پیپسی بیٹل آف دی بینڈ کے تیسرے سیزن کے لیے شوٹ کر رہی تھیں، اور وہیں ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے گفتگو کی ہے۔ کیا گفتگو ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔
تقریباً 1 سال ہو گیا ہے جو آپ کی زندگی نے کافی ایک کروٹ بدلی۔ اپریل کا مہینہ تھا
या इस पिछले एक साल में जिंदगी आपकी बहुत बदली है, क्या आप भी बदली हैं?
बिल्कुल बदली हूँ, पहली दफा नहीं बदली। बदलना, इवॉल्व करना, ग्रो करना जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है, और जैसे ही आप थोड़े कंफर्टेबल होते हैं अपने सर्कमस्टांसेस से, हालात से, अपने आप से, तो कुछ ना कुछ होता है जो कि किसी किस्म का अनरेस्ट लाता है। बट आई थिंक ये चीज़ें किसी मकसद के लिए होती हैं और उनसे कुछ सीखना चाहिए। काफ़ी ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर काफ़ी मुश्किल रहा है मेरे लिए ये पूरा साल।
नई मीशा और पुरानी मीशा में क्या फ़र्क?
पुरानी मीशा अपनी कमज़ोरियों को अक्नॉलेज नहीं करती थी और अपनी सेंसिटिविटी को अक्नॉलेज नहीं करती थी, और एक फसाद और एक स्ट्रेंथ और एक मजबूत और इंडिपेंडेंट खातून होने के रूप में खासी ढल चुकी थी। लेकिन जब आप किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस को या किसी भी किस्म के ट्रॉमा को अक्नॉलेज नहीं करते तो वो फिर रास्ते ढूंढता है निकलने के।
अच्छा, एक बात आपने वो शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में की, सेल्फ एम्प्लॉयड खवातीन की बात की, जब आप ओम्बड वुमन के पास गईं ये कहा गया कि क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन नहीं थी उस वजह से वो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आया या वो केस कंसिडर नहीं हो सकता था, इस बात में मैं काफ़ी चौंक गई थी क्योंकि हम काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर मैं किसी जगह काम करने जाऊं और किसी ने मुझे कुछ कहा या सेक्शुअली हरास किया, उसका क्या ये मतलब है कि मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं है?
फ़िलहाल लगता तो यही है, लगता तो यही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसका कुछ लाजमी तौर पर करना पड़ेगा। मैंने बहुत अप क्लोज देखा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना, कोई यूनियन ना होना, कहीं जाके कंप्लेंट जो है उसको एड्रेस ना कर पाना। जब मैं फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो मैंने मॉडल्स को इकट्ठे करने की कोशिश की थी, कुछ थोड़े बेसिक राइट्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, अपनी तरफ से मैं सबके फ़ायदे की बात कर रही थी। अगर उस ज़माने में जब मैं ये करने की कोशिश कर रही थी हो जाता तो शायद आज बड़े बड़े इशूज़ पे भी कुछ डिवेलप हो चुका होता।
ये नहीं है कि एक लॉ बन गया है तो वो एक एंड पे पहुंच गया या कल में,
तो नहीं है ना। उसको भी इवॉल्व करना है, उसको भी अडेप्ट करना है और अमेंड करना है। लॉ लिखते हुए, ड्राफ्ट करते हुए, पास करते हुए, हर पॉसिबल सिनेरियो आपके पास नहीं होता, वो वक्त के साथ आपको एक्सपीरियंस और लाइफ बेस्ड रियल केस स्टडीज से पता चलता है, एंड दैट्स वेयर अमेंडमेंट्स कम एंड रिफॉर्म्स कम। ये ना हो कि मेरी मिसाल इस सिचुएशन की जो है वो ऐसी हो कि पहले से ज़्यादा और मायूस हो जाएं ख़वातीन और लड़कियां और इवन लड़के जो कि इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं, वो फिर इस केस स्टडी को देखें और सोचें कि ये तो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। नाइव ऑफ मी, मेरा ख्याल था कि मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैंने नहीं बोलना, लेकिन जब मैं बोली इट हिट मी, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये एक कंडीशनिंग है।
काम जरा थोड़ा से साइड ट्रैक भी हो जाता है, तो अभी आप तीसरा सीजन कर रही हैं, इस वक्त शूट कर रही हैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का
जी,
तो जब आप वापस आई हैं इज इट इनविगरेटिंग या एंजाइटी भी आपकी इंक्रीज हुई है? आर यू फीलिंग गुड अबाउट इट या आप नर्वस भी हो गई थी थोड़ा बहुत?
सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव। इनविगरेटिंग है, एंक्शस भी होती हूँ और ग्रेटफुल भी हूँ। ग्रेटफुल इसलिए क्योंकि मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि मेरे बोलने के बाद आज मैं फिर भी वहाँ बैठी हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑल काइंड्स ऑफ विक्टिम्स के लिए, टू सी यू स्टैंडिंग आफ्टर यू कम एंड स्पीक अप इन अ सोसाइटी लाइक आर्स। एंड आई थिंक इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर वेमेन दैट आई एम सिटिंग वेयर आई एम सिटिंग। इट्स अ गुड एग्जाम्पल टू सेट। फॉर दिस रीजन आई एम वेरी प्राउड ऑफ द ब्रांड।
پاکستانی گلوکارہ میشا شفیع ہماری ساتھی فیفی آرون سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی سربین کا وقت ختم ہوا۔ پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک، پروڈیوسر شمشاد آفریدی اور اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق۔ عبداللہ فاروقی سمیت سربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار سے۔
افغانستان کے شمالی صوبے بغلان کے ایک علاقے پلے خمری میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر طالبان جنگجوؤں کے خودکش حملے میں 5 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے حوالے سے کہا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی اقتصادی رابطہ کمیٹی یعنی ای سی سی نے سفارش کی ہے۔ سوڈان میں فوج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں زخمی ہونے والا ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز سیکورٹی فورسز نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے انڈیا کی جانب سے سمندری طوفان فانی سے نمٹنے کے سلسلے میں ہنگامی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے بر وقت 10 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نقصان کم ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انہیں یمن میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے رسائی مل گئی ہے۔ یہ امداد حکومتی فورسز اور حوثی باغیوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے قریب 8 ماہ پہلے معطل ہو گئی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔